أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير المعين. سامعین محترم، آج کا پروگرام جو ہے وہ ایک خاص مناسبت سے آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہے ہیں. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ ایک برجستہ فقیہ کے نام سے پہچانے جاتے ہیں، اور یہ مہینہ جس میں ہم ہیں اس میں شوال کے مہینے میں امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات بھی 25 شوال کو ہے، اور اتفاق سے اس سال امام خمینی کی رحلت بھی وہ فقیہ برجستہ جنہوں نے امام جعفر صادق کے مکتب کو بہت ہی نمایاں کیا، ان کی برسی بھی ہمارے سامنے درپیش ہے. لہٰذا پہلا پروگرام جو ہم آپ کی خدمت میں پیش کرنے چاہیں گے وہ امام خمینی کی اخلاقی اور علمی شخصیت کے حوالے سے ہے. بہت سارے لوگ انقلاب کے حوالے سے تو ان کی شخصیت کو جانتے ہیں، لیکن ان کی شخصیت کے مختلف پہلوؤں کو بہت علمی انداز میں نہیں جانتے. اس لیے ہم آج آپ کی خدمت میں ان کی شخصیت کے ان پہلوؤں پر گفتگو کریں گے، اور اس پروگرام کے لیے ہم نے دعوت دی ہے قم مقدسہ کے ایک برجستہ عالم محمد علی فضل صاحب کو کہ وہ اجتماعی اور سیاسی موضوعات پر گہرا مطالعہ رکھتے ہیں. انشاءاللہ کہ ہم ان سے بھرپور استفادہ کریں گے. ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اس پروگرام میں. امام خمینی کی شخصیت جو ہے وہ عمومی طور پر ایک انقلابی شخصیت کے طور پر جانی جاتی ہے، اور ایران کے اندر ایک تحول اجتماعی اور سیاسی ان کی شخصیت کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور بہت سارے ایسے پہلو ہیں جو عام طور پر لوگ جو ہیں اس کے بارے میں نہیں جانتے. تو آج ہم کوشش کریں گے کہ سب سے پہلے جو ہم آپ سے سوال کرنا چاہیں گے وہ یہ ہے کہ عمومی طور پر کسی بھی شخصیت کو پہچاننے کے لیے اس کی علمی حیثیت کو بھی پرکھا جاتا ہے، خصوصاً جب کہ وہ فقیہ ہو. تو اس لحاظ سے ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ ایک طریقہ جو علمی شخصیت کو پرکھنے کا ہو سکتا ہے وہ ان کے خود شاگرد ہیں، کہ ان کے شاگرد کس پائے کے تھے اور کون کون سے تھے. آپ ہمیں یہ اگر بیان کریں کہ ان کے شاگردوں کے بارے میں تفصیلات بیان کریں تو ہم بہت ہی ممنون ہوں گے آپ کے.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبه نستعین وهو خیر الناصر ومعین. سب سے پہلے تو آپ سب کا شکریہ کہ اس اہم موقع کے اوپر دعوت دی، اور اس کے بعد تسلیت ہے تمام امت اسلامیہ کو اور محضر معصومین علیہ السلام کو کہ جن کے یہ فرزند تھے، کہ جن کے حیائے دین کے لیے انہوں نے قیام کیا اور یہ انقلاب بپا کیا، اور ان سب کے محضر میں بھی تسلیت پیش کرتے ہیں امام راحل کی رحلت کی مناسبت سے. دیکھیے کہ جب بھی ایک انسان کے جس نے اس کائنات میں ایک ایسے دین کا احیاء کرنا ہے کہ جو دین اپنی ساکھ کھو چکا ہے، جو دین اپنی روح کھو چکا ہے، جو دین اس طرح سے کہ جو صرف ایک نام کا رہ گیا ہے، ایک ایسا احیاء کرنا ہے کہ جہاں پر وہ پلٹ سکے اپنے تمام مقاصد تک، احیاء کرنا ہے یعنی اس کے اندر روح کو پھونکنا ہے، تو یقیناً اس شخصیت کو بھی اپنے تمام جوانب سے کمال پر ہونا چاہیے. یعنی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایک ایسی شخصیت کہ جو علمی اعتبار سے مضبوط نہ ہو، دینی مبانی کے اعتبار سے مضبوط نہ ہو، وہ کہ جو ہمارے پاس دین پہنچانے والے ہیں ان سے اس کا تعلق نہ ہو، خداوند عالم سے اس کا تعلق نہ ہو، ان کتابوں سے، ان روایات سے، کلام پروردگار سے اس کا تعلق نہ ہو، یا پھر یہ کہا جا سکے کہ ایک ایسی شخصیت نہ ہو کہ جو تمام جوانب سے دین کو ایک اچھے طریقے سے سمجھنے والی ہو. کس طرح سے ممکن ہے کہ وہ اسی دین کے اندر روح کو پھونک سکے؟ یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ نماز پڑھی جا رہی ہے، روزے رکھے جا رہے ہیں، حج کیا جا رہا ہے، لیکن اس وقت پوری امت اسلامیہ اس چیز کی گواہ ہے، شاہد ہے کہ انقلاب اسلامیہ ایران کے بعد جس طرح سے نماز کا اقامہ کیا گیا، جس طرح سے ماہ مبارک کا احیاء کیا گیا، جس طرح سے شبائے قدر کا احیاء کیا گیا، جس طرح سے حج کا احیاء کیا گیا، یعنی آپ کو اس برجستہ شخصیت امام راحل کے ہر مقامات پہ توصیہ نظر آتا ہے، ہر مقامات پر نصیحتیں کرتے دکھائی دیتے ہیں، اور ایسی نصیحتیں کہ جو معصومین علیہ السلام کی روایات کے عین مطابق ہیں، یعنی جو دین الہی کے عین مطابق ہیں. اسی وجہ سے ضروری ہے کہ اسی شخصیت کے ایسے شاگرد ہوں، ایسی پرورش کریں کہ جو اس تمام مشن کو، اس تمام ہدف کو آگے لے کے چلتا رہے. اور عجیب بات یہ ہے کہ ان کے شاگرد کہ جس طرح سے اس معاشرے کے اندر تمام افراد ان سے واقف ہیں، ایسے معروف شاگرد یعنی آیت اللہ فاضل لنکرانی، فقیہ بزرگ، کون ان کو نہیں جانتا، کون ان کی شخصیت کو نہیں جانتا، آیت اللہ جعفر سبحانی، کون ان کی شخصیت کو نہیں جانتا، یعنی مسلم مرجع تقلید کے جو اس وقت قم میں بھی تدریس میں مصروف ہیں، یعنی باقاعدہ فقہ و اصول و علوم آل محمد 70 سے زیادہ کتابیں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے ان شاگرد کی آیت اللہ جوادی آیت اللہ جعفر سبحانی کی ابھی تک چھپ چکی ہیں, اور بہت سارے موضوعات کے اوپر, یعنی وہ کلامی موضوعات ہوں, وہ فقہی موضوعات ہوں, اصول فقہی ہو, کوئی بھی اور حدیث کی ہو, رجال کی ہو, تفسیر حتیٰ اگر آپ دیکھیں تو ان کی کتابیں چھپ چکی ہیں. اس کے علاوہ شیخ ہادی معرفت امام خمینی کے شاگرد ہیں. اس کے علاوہ شہید مطہری, جواد با ہنر, جتنی برجستہ شخصیات اس وقت آپ کو ملتی ہیں, آیت اللہ مصباح یزدی ہوں, آیت اللہ محمد یزدی ہوں, جتنی بھی اس طرح کی شخصیات ہیں, یہ سب کے سب انہوں نے اپنے زانو تلمس طے کیے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے آگے. اور ایک بات جان کے یقیناً ہمارے ناظرین کو بھی خوشی ہوگی کہ شہید علامہ عارف حسین الحسینی جو پاکستان کے یعنی شہید ہیں, اور آپ کہہ لیجئے کہ امت اسلامیہ کے شہید ہیں, کہ جنہوں نے واقعاً اسی دین کے احیاء کی کوشش کی اور اسی کوشش کے اندر اپنی جان اہل بیت اور خداوند عالم کے ہاں ان کو سپرد کی ہے, وہ خود نجف میں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ سے استفادہ کرتے رہے ہیں. یعنی اگر ہم لوگ ان کی شخصیات جو شاگرد ہیں اگر ان کی تفصیلات میں جائیں تو ایک لمبی لسٹ آپ کو دکھائی دیتی ہے. یعنی خود انہی شاگردوں سے اگر پوچھا جائے کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے جب آپ درسوں میں جاتے تھے تو کس طرح سے آپ استفادہ کرتے تھے, تو آیت اللہ فاضل انکرانی سے ایک بڑا خوبصورت ایک حوار, ایک مصاحبہ یا انٹرویو کہہ لیجئے, ہم اردو میں کہتے ہیں انٹرویو, لیا گیا. تو وہ آیت اللہ فاضل انکرانی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ میری زندگی کے وہ 10 سال شیرین ترین اور خوبصورت ترین سال تھے کہ جو میں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردی میں گزارے ہیں, اور ان سے سیکھ کر جس طرح سے میں نے اپنے تدریس شروع کی ہے, یعنی شاید میں اس طرح سے نہ کر پاتا. اگر شیخ ہادی معرفت کے پاس آپ جاتے ہیں کہ جو ایک بہت بڑے علوم قرآن کے ایک بہت بڑے عالم شمار ہوتے ہیں, کہ قرآنیات میں جتنا ان کا کام ہے, تمہید چند جلدوں کے اوپر ان کی جو کتاب قرآن کے موضوع کے اوپر موجود ہے, شاید ہی کوئی موضوع ہو قرآن کے حوالے سے کہ جو انہوں نے اس کے اندر مطرح نہ کیا ہو. ایک برجستہ فقی وہ زانو تلمس طے کرتے دکھائی دیتے ہیں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے آگے, اور وہ فرماتے ہیں کہ امام خمینی کی وہ شخصیت ہے کہ جو فقہ کو یا پھر باقی بھی تمام علوم کو تقلیدی روش سے تحقیقی روش تک لے آئے. یعنی ایک دفعہ صرف تقلیدی روش ہوتی ہے کہ ایک جس طرح سے ہم لوگ حوزے میں بھی دیکھتے ہیں کہ ایک مرجع تقلید یا پھر ایک جو درس خارج دینے والی شخصیت جب آتی ہے تو ممکن ہے کہ بہت سارے پہلے کے اقوال جو علماء کے ہیں ان کو نقل کرتی چلی جائے. یعنی آیت اللہ ضیاء الدین عراقی کی اور مختلف اور جو ہمارے پاس فقہا ہیں,
یعنی ان کے علمی روب میں آ جائیں اور جو ہے وہ صرف نقل قول بیان کرنا مطالعے. بالکل
شیخ حاجی معرفت فرماتے ہیں کہ وہ شخصیت خود نجف میں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں, فرماتے ہیں کہ نجف میں اور بہت سارے دروس ہو رہے ہیں لیکن امام خمینی نے پہلے ہی سوال کیا, جیسے ہی جلاوطن ہو کے وہاں پر نجف پہنچے ہیں تو پہلے ہی سوال یہ کرتے ہیں کہ آپ تقلیدی طریقے سے پڑھنا چاہیں گے یا تحقیقی طریقے سے پڑھنا چاہیں گے, آیا نقل قول کرتا چلا جاؤں یا نہیں بلکہ اس کو تحقیقی انداز سے فقہ کو پڑھا جائے نہ کہ اقوال در فقہ کو پڑھا جائے. تو بتاتے ہیں کہ
ایک طرف سے نظر آتا ہے کہ ان کا تسلط تمام علماء کی آرا پہ بھی بہت مضبوط تھا, اور یہی ان کو اعتماد دیتا کہ وہ اجتہادی مباحث کو چھیڑے اور عقلی مباحث کو چھیڑے.
اور بالکل کہتے ہیں جب انہوں نے وہاں پر بحث خارج شروع کیا تو آہستہ آہستہ جس طرح سے طلاب ان کے گرد وہاں پر جمع ہونا شروع ہو گئے کہ کس طرح سے فقہ کو یعنی علم فقہ کو بیان فرما رہے ہیں. اس کے علاوہ شہید مطہری کو اگر دیکھیں تو وہ کہیں سے کہیں ڈھکی چھپی شخصیت نہیں ہے. یعنی آج کون ایسا شخص ہے حوزہ علمیہ میں ہو یا حوزہ علمیہ سے باہر ہو, چند زبانوں کے اندر ان کی کتابیں ترجمہ ہو چکی ہیں. وہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ خود ان کی شہادت پہ فرماتے دکھائی دیں کہ یہ میری زندگی کا حاصل تھا کہ شہید مطہری جس طرح سے آ کر تمام کلامی مبانی کا مقابلہ کرتے تھے, جس طرح سے وار ہوتا تھا دین مبین اسلام کے اوپر, وہ سیکولرزم کی طرف سے ہو, وہ مارکسزم کی طرف سے ہو, وہ ریلزم کی طرف سے ہو, کسی بھی ایک طرف سے اگر ان کے ایک یلغار تھی دین کے اوپر, کس طرح سے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے یہ شاگرد آگے بڑھ کر ان تمام کے جوابات دیتے دکھائی دیتے ہیں, اور کس طرح سے باقی تمام جواد با ہنر ہوں یا باقی اور تمام شاگرد ہوں, کس طرح سے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کو اور زیادہ بارز تر کرتے چلے جاتے ہیں.
میں ایک اور سوال کرنا چاہوں گا, ہم جب ان کے شاگردوں کو دیکھتے ہیں امام خمینی کے مختلف فیلڈ کی اسپیشلائزیشن میں نظر آتے ہیں, تو ہم یہ بھی جاننا چاہیں گے کیا بعض علماء جو ہے یک جہتی ہوتے ہیں, یعنی فقہ اصول میں اگر مشہور ہیں, ان کی شہرت ہے اور آفاقی طور پر ان کا نام مشہور ہے, تو وہ صرف ایک موضوع میں متخصص اور ایکسپرٹ ہیں, تو ہم ان کے امام خمینی کے شاگردوں میں دیتے ہیں وہ ہمیں جہتی مختلف ٹاپکس سے ایکسپرٹ نکلے ہیں, تو ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ امام خمینی کا کیا روش تھی اور ان کا علمی سرمایہ جو ہمیں ملا ہے کیا کسی خاص موضوع میں محدود ہے یا گستردہ ہے، اور کن کن موضوعات پہ ان کا علمی سرمایہ ہمیں ملتا ہے؟
دیکھیں، ہم لوگ عموماً امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کو صرف ایک سیاسی رہبر کے عنوان سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، یعنی ہم لوگوں کے پاس ایک بہت بڑا المیہ یہ ہے کہ ان کی جو ایک علمی شخصیت ہے، جو انہوں نے فقہ میں کام کیا، جو انہوں نے عرفان میں، جو حدیث میں، جو متعدد اور علوم کے اندر کام کیا، اور جس طرح سے بھی آپ نے بھی فرمایا، ان کے شاگردوں ہی کے ذریعے سے انسان یہ دیکھ سکتا ہے کہ وہ کتنی جہاد کے اوپر مسلط ہیں اور کتنی جہاد پر تدریس کر رہے ہیں کہ جس مجال میں آ کر یا جس کتاب میں یا جس علم میں آ کر تدریس کرتے ہیں اسی کا مجتہد ساز بناتے ہیں، یعنی اسی کے مجتہد کو بنا رہے ہوتے ہیں، اسی کو اس قابل کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ اپنی آراء کے ذریعے سے اس علم کو اور مزید آگے لے جائے۔ لیکن ایک بات یہاں پر جو ایک بڑی خوبصورت ہے کہ ہم لوگ دیکھیے، امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ اگر فقہ بھی تدریس کر رہے ہیں، یعنی ایک جملے میں اور بعد میں ہم لوگ ان کی تصانیف کے اوپر آئیں گے، امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ اگر فقہ بھی تدریس کر رہے ہیں تو ایک دفعہ وہ صرف یہ نہیں سوچتے کہ اگر کوئی فقہ کی طرف یا فقیہ کی طرف مراجعہ کرتا ہے تو یہ من باب ایسے ہے جس طرح سے مریض کسی طبیب کی طرف، کسی ڈاکٹر کی طرف مراجعہ کرتا ہے۔ یعنی عموماً فقیہ کی ایک مثال بھی یہ دی جاتی ہے کہ جس طرح سے ایک مریض ڈاکٹر کی طرف مرض کے وقت مراجعہ کرتا ہے، اسی طرح سے ایک انسان جب مریض ہوتا ہے، نفس اس کا مریض ہوتا ہے یا پھر روحانی طور پہ کسی بیماری کا شکار ہوتا ہے تو اس کو کسی ایک فقیہ کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ وہ اہل بیت کے اس کو قریب کر دے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کہیں پر بھی صرف نظری بحث نہیں کر رہے ہیں، تطبیقی بحث کر رہے ہیں۔ کس طرح سے؟ یعنی یہ ایک مریض طبیب کے پاس یا ڈاکٹر کے پاس جب جاتا ہے تو اس ڈاکٹر کو اس کے نفس کے اوپر کوئی ولایت حاصل نہیں ہوتی ہے، جبکہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے مبانی اور مبنا کے نزدیک جب کوئی ایک شخص کے جو روحانی طور پہ کسی مرض میں مبتلا ہے یا پھر وہ چاہتا ہے کہ اپنے آپ کو دین مبین کے قریب کر کے اپنے مقصد حیات کو پا سکے، تو وہ ایسے ہے کہ جس طرح سے ولی کے قریب ہو رہا ہوتا ہے اور اس ولی کو اس کے نفس کے اوپر بھی حق حاصل ہے، باقاعدہ ولایت ہے۔ اب یہاں پر اگر اس کے اوپر تھوڑا سا غور کریں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب یہ فقیہ کہ جو اس مقام پر ہے کہ جو کسی دوسرے کے نفس پر ولایت کا قائل بھی ہے، اب صرف اس کو یہ نہیں کہے گا کہ تم یہ کرو گے تو جنت میں چلے جاؤ گے، تم یہ کرو گے تو تم جہنم میں چلے جاؤ گے، تم ایسے کرو گے تو تمہیں سعادت ملے گی،
اور تھیوری نہیں بتائے گا، ہاتھ پکڑ کے اسالۃ المطلوب،
ہاتھ پکڑ کے جنت کی طرف لے جائے گا۔ اب جب اس فکر کے ساتھ انسان، اور امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ جیسا انسان جب کسی بھی علم میں وارد ہوتا ہے تو وہ اس کی تمام پیچیدگیوں کو اس طرح سے حل کرتا ہے تاکہ دوسرے کے لیے اس طرح سے بیان کر دیا جائے کہ اس کے لیے آسن، اس کے لیے راستہ واضح ہو جائے۔ یہ فرق نمایاں امام خمینی کی شخصیت کے اندر دکھائی دیتا ہے۔ یعنی اگر علم اخلاق بھی بیان کر رہے ہیں، یعنی ہمیں عرفان کے باب میں بہت ساری کتابیں ملتی ہیں، لقاء اللہ ایک خوبصورت جو مقالہ امام خمینی کا، سر الصلاۃ کے، یعنی خود جو نماز کے راز ہیں اس کے عنوان سے، آداب الصلاۃ، آداب الصلاۃ کا تو اردو کے اندر ترجمہ بھی ہو چکا ہوا، اگر مومنین اس سے استفادہ کرنا چاہیں تو یقیناً، یعنی آداب الصلاۃ ہوں، اور اس کے علاوہ متعدد تفسیر سورہ حمد اور توحید، مبارزے با نفس اور جہاد اکبر کے عنوان سے، یعنی ایک انسان کی اس قدر توجہ ہے کسی انسان کے یا اپنے نفس کی جانب، اتنی توجہ ہے کہ وہ صرف بتانے کے اوپر اکتفا نہیں کرتا بلکہ اس طرح سے بیان کرتا ہے کہ چلو مل کر اس راستے کی طرف چلے جائیں کہ جو سعادت کا راستہ ہے۔ اچھا، اگر امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی جو سرمایہ ہے مختلف علوم کے اندر، جو ان کی کتابیں ہم لوگوں کو ملتی ہیں، تو وہ ایک نہیں ہیں، بہت سارے علم، یعنی اگر ہم لوگ خود علم عرفان کے جا کے دیکھیں تو یہی سر الصلاۃ یا آداب الصلاۃ یا عرفان کی عالی ترین کتابیں شمار ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ اگر ہم لوگ اخلاق کے اس علم میں جا کر دیکھیں تو شرح چہل حدیث کے جو بہت معروف ہے، یعنی 40 احادیث کے، جو پرانے علماء کا بھی ایک وتیرہ رہا ہے کہ جو بھی 40 حدیثیں یاد کرے اور اس پر عمل کرے خداوند عالم اس کو قیامت والے دن فقیہ شمار کرے گا، تو پرانے جو قدماء ہیں ان کا ایک وتیرہ رہا ہے کہ وہ 40 احادیث کو باقاعدہ لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں کہ اس کو کم از کم یاد کر لیا جائے اور جس طرح سے اس پر عمل کرنا ہے، تو اسی وتیرے کو باقاعدہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ بھی باقی رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر فقہ استدلالی کے اندر دیکھیں تو مقاصد میں، بے میں، اور متعدد جو ابواب ہیں اس کے اندر امام خمینی کے الگ الگ کئی کئی جلدوں کے اوپر کتابیں دکھائی دیتی ہیں. اگر فقہ غیر استدلالی میں دیکھیں تو اس میں بھی ہم لوگوں کو متعدد امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں دکھائی دیتی ہیں. جس طرح سے وہ تدریس کرتے تھے، ان کے تدریس کا طریقہ کار ہی ایسا ہوتا تھا کہ وہ تقریرات کتاب کی شکل اختیار کر لیتی تھیں. اس کے علاوہ اگر ایک بہت بڑا سرمایہ امام خمینی کا صحیفہ نور کے نام سے جو چھپا ہوا ہے 20 جلدوں پر، کہ جو امام خمینی نے کہا ہے، خطابات کیے ہیں اور مختلف عناوین کے اوپر جو میسیجز دیے ہیں اور مختلف دروس بھی اس کے اندر ان لوگوں نے جمع کیے ہیں، 20 جلدوں کے اوپر یہ سرمایہ موجود ہے، یعنی کہیں پر کم نہیں ہے. لیکن جس طرح سے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ ایک فقیہ کا جب مبنا ایسا ہو کہ جہاں پر اس کی ذمہ داری ہو، جہاں پر وہ اپنے آپ کے لیے یہ ضروری سمجھتا ہو کہ میری ذمہ داری ہے کہ میں نے کس طرح سے مسلمانوں کو خداوند عالم تک پہنچانا ہے، کس طرح سے میں نے اس مقصد حیات تک پہنچانا ہے، اس مبنا کے تحت جس علم میں بھی وارد ہوتے چلے گئے ہیں وہ دیکھا کہ وہ عجیب کشف کرتے چلے گئے. یعنی اگر خود ابن عربی کو لے کر بھی چلے ہیں تو کمال کیا ہے، اگر خطوط لکھے ہیں تو ان خطوط کو کمال، اگر مقالات لکھے ہیں تو مقالوں میں کمال کیا ہے. ایک ایسی شخصیت ہے کہ جو آپ کو ہر جگہ کے اوپر کامل دکھائی دیتی ہے. اگر شاعری دیکھتے ہیں تو وہ شعر و شاعری، عجیب عرفانی شاعری آپ کو دکھائی دیتی ہے. الغرض یہ کہ وہ جو مبنا ہے امام خمینی کا، وہ جہاں پر انہوں نے ہدایت کرنی ہے، وہ سیاسی مجال ہو، آپ کو وہ رہبر کبیر کی شکل کے اندر دکھائی دیتے ہیں کہ جہاں پر سب باقی کہتے دکھائی دیتے ہیں کہ یہ انقلاب اسلامی کے جو امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے سر کا تاج ہے یا خداوند عالم نے ان کے سر پہ سجایا ہے، یہ ایک انفجار نور ہے. ایسا نہیں ہے کہ یہ کسی ایک جگہ پہ جا کے مکمل ہو جائے اور کسی کی اس کی کوئی حد ہو. ہم لوگ امت اسلامیہ صرف نہیں بلکہ غیر اسلامیہ کو بھی اس انقلاب اسلامی سے متاثر ہوتے دکھائی دیتے ہیں. اور اگر اس تمام انقلاب اسلامی کے پیچھے، جس کو آپ کہہ لیجئے کہ بیک پر یا اس کی کمر پر، ایک مضبوط علمی بنیاد نہ ہو تو کس طرح سے ممکن ہے کہ یہ اسی طرح سے باقی رہ جائے؟ یقیناً اس کے پیچھے ایک مضبوط علمی بنیاد کا ہونا ضروری ہے.
میرے خیال میں ایک اور موضوع جو بہت اہم ہے اور ہمیں شیئرنا چاہیے وہ یہ کہ ایسے مجتہدین یا ایسے برجستہ دانشمند جو اتنا علمی میدان میں مصروف ہوں، میدان عمل میں، جیسے بات ہوئی کہ صرف تھیوری بیان نہیں کرنا بلکہ لوگوں کو عملی راہ دکھانا، اس وظیفے کو بھی اپنے کاندھے پہ لیں اور قیام جیسی منزلوں کو طے کر رہے ہوں، تو عموماً دیکھا جاتا ہے کہ وہ اپنی اخلاقی زندگی میں، کہیں انفرادی زندگی میں، کوئی فیملی کی زندگی میں، کہیں کوئی کوتاہیاں ان سے سرزد ہوتی ہیں. تو ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ امام خمینی کی اخلاقی زندگی، ان کی اخلاقی شخصیت، چاہے وہ ان کے گھر میں ہو یا دیگر روابط میں ہو، کیسی شخصیت تھی ان کی؟
یعنی اگر ہم لوگ امام خمینی کے شاگردوں ہی سے پوچھیں کہ جنہوں نے خود دیکھا ہے یہ سب کچھ انجام دیتے ہوئے، تو ایک انٹرویو لیا گیا شیخ ہادی معرفت سے، کہ جن کا بھی ہم لوگوں نے پہلے بھی ذکر کیا. شیخ ہادی معرفت کہتے ہیں کہ جتنے بھی بڑے بڑے علماء اور جتنے بھی بڑے مجتہدین اس وقت جو نجف میں تھے، وہ امیر المومنین علیہ السلام کے حرم میں تشریف لاتے تھے 10 منٹ کے لیے، 15 منٹ کے لیے، وہاں پر سلام کیا، وہاں پر دو رکعت نماز پڑھی اور وہاں سے چلے گئے. کہتے ہیں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ واحد تھے کہ جو جاتے تھے اور باقاعدہ عام لوگوں کی طرح جس طرح سے جا کر بیٹھنا، وہاں پر مفاتیح کو کھولنا، دعاؤں کو پڑھنا. ایک واقعہ نقل کرتے ہیں بڑا خوبصورت. کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم لوگ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے حرم میں زیارت کے لیے مشرف ہوئے، تو بالکل امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ میں بیٹھا، تو وہاں پر ایک ایرانی قافلہ آیا. جب انہوں نے دیکھا کہ یہ رہبر کبیر ہیں اور باقاعدہ ایک سلسلہ تو چل رہا تھا، یعنی یہاں پر انقلاب کا وہ سارا تبلیغ اور پیغام تو چل رہا تھا امام خمینی کا، تو سب جانتے تو تھے، تصویروں سے آشنا تھے. ایک شخص کے جو مرجع ہے اس کو جلاوطن کیا گیا شاہ کی طرف سے، اور وہ اس وقت نجف میں جلاوطنی کی زندگی گزار رہے ہیں. تو کہتے ہیں ہم لوگ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے حرم میں موجود تھے، تو وہاں پر ایک شخص آیا اور آ کر اس نے ایک سجدگاہ دیا امام خمینی کو کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کے اوپر ایک دفعہ نماز پڑھ دیں، میں اس کو تبرک کے طور پہ ساتھ لے جاؤں یہاں پر. کہتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ یہ کیا تم لے آئے ہو اور میں کس طرح سے یہاں پر پڑھوں، میں اپنی عبادت کر رہا ہوں، اس کو جھٹک دیں یا کچھ اس کو دور کر دیں، ایسا نہیں ہے. کہتے ہیں بغیر کچھ کیے اس مسکرا کے اس کی طرف دیکھتے ہیں اور مسکرا کے وہاں سے کھڑے ہوتے ہیں، کھڑے ہو کے دو رکعت نماز پڑھتے ہیں اور دو رکعت نماز پڑھ کے اس کے سامنے وہ سجدگاہ واپس پیش کر دیتے ہیں. جتنی بھی آپ اس طرح کے مجالات میں دیکھیں کہ امام خمینی سے کوئی ملنے کے لیے آیا ہو اور وہ متاثر ہوئے بغیر وہاں سے چلا جائے، ہو نہیں سکتا. 3 چیزیں شیخ ہادی معرفت ذکر کرتے ہیں امام خمینی کے بارے میں. وہ کہتے ہیں صلابت تھی، یعنی جو بات وہ کرتے تھے اس کے پیچھے باقاعدہ ایک علمی پشتوانہ ہوتا تھا، یعنی اس کے پیچھے ایک باقاعدہ سوچ اور فکر ہوتی تھی. جب وہ سوچ اور فکر کو اس نتیجے پر لے آتے تھے کہ یہی درست ہے، تو اس کے اوپر قاطعیت تھی، کہ اب ان کو کوئی ہٹا نہیں سکتا تھا اس کے اوپر سے. یعنی امام خمینی جتنی فکر کے بعد کوئی فیصلہ کرتے تھے اس کے اوپر باقاعدہ سے قاطع رہتے تھے. ایسا نہیں ہے کہ کوئی آئے اور آ کر کوئی اور بات کرے کان بھرے, کہ جس طرح سے اس طرح کی شخصیات کے اندر ہوتا ہے کہ بعض اوقات پاس اس طرح کے چاپلوس ہوتے ہیں, بعض اوقات اس طرح کے خوش آمد کرنے والے ہوتے ہیں, کان میں آ کر کچھ کہا اور کہنے کے بعد ان کے ذہن میں ڈال دیا اور اس کے اوپر وہ عمل کرنا شروع کر دیا. اس طرح سے نہیں ہے. شیخ ہادی معرفت فرماتے ہیں, کہتے ہیں کہ امام خمینی کی شخصیت جب بھی کوئی فیصلہ لیتی تھی تو اس کے اوپر اتنا سوچ و بچار کرتی تھی, اور سوچ و بچار کرنے کے بعد اپنے آپ کو پرکھتی تھی تمام روایات اور کلام خدا کے ذریعے سے, کہ یہ جو میں فیصلہ کرنے جا رہا ہوں کہ آیا خداوند عالم کے نزدیک درست ہوگا یا نہیں ہوگا, کہ آیا پروردگار کی رضا اس کو شامل ہوگی یا نہیں ہوگی, اہل بیت علیہ السلام کی رضا شامل ہوگی یا نہیں ہوگی, اگر کر دیتے تھے تو قاطع رہتے تھے چاہے ان کی جان چلی جائے. کہ جس کے اندر ہم لوگوں نے دیکھا بھی, یعنی انہی کے شاگردوں میں سے انہی کے ایک فرزند سید مصطفیٰ خمینی, سید مصطفیٰ خمینی کی کئی ہمارے پاس فقہ کے اندر کتابیں موجود ہیں, یعنی بیع کی کتاب موجود ہے, مقاصد کی کتاب موجود ہے, چند جلدوں کے اوپر ایک ایسا فقیہ مجتہد بیٹا اس قدر صلابت اور قاطعیت کے ساتھ اپنے موقف پہ ڈٹے رہے کہ اگر سید مصطفیٰ خمینی کو بھی اس راہ میں دینا پڑا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ دریغ کیا ہو, اسے ایک انچ بھی پیچھے ہٹے ہوں. یعنی نجف ہی کے اندر ان کی شہادت واقع ہوتی ہے, ان کو وہیں پر قتل کیا جاتا ہے, وہیں پر تدفین ہوتی ہے, امام خمینی وہیں پر موجود ہیں, لیکن ایک انچ بھی پیچھے نہیں ہٹتے. جو تیسری چیز کہ جو اس اخلاقی پہلو کے اندر انسان بہت غور سے دیکھ سکتا ہے وہ نفوذ ہے. یعنی امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا مسکرانا, امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا اخلاق عطا کرنا, اور اسی اپنے اس موقف کے اوپر باقی رہتے ہوئے دوسرے کو قائل کر لینا, یہ ایک ایسی چیز تھی کہ جو سب کے اندر نفوذ پیدا کر گئی. یعنی شیخ ہادی معرفت فرماتے ہیں, کہتے ہیں کہ ممکن ہے کہ بہت اور کسی عالم میں یا مجتہد میں یا کسی اور فرد میں قاطعیت اور صلابت موجود ہو لیکن نفوذ کی صلاحیت نہ ہو. امام خمینی کی شخصیت ایسی تھی کہ جو باقاعدہ نفوذ کرتی تھی,
جسے ہم اردو میں تاثیر کہتے ہیں, اخلاق کی تاثیر, یعنی اخلاق خود اختیار کر لینا اور ایک وقت اس کا اثر منتقل ہونا.
بالکل. اب ایک ایسا شخص جب آ کر کوئی بات کر رہا ہے, یعنی ایک واقعہ نقل کرتے ہیں کہ یہیں پر جب درس اخلاق دینا شروع کیا قم المقدسہ میں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے, تو بہت سارے تعداد جو ہے طلاب کی وہ جمع ہو جاتی تھی اور ان کے درس اخلاق سے فیض یاب ہوتی تھی. تو کہتے ہیں ایک دفعہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ ممبر سے جب نیچے اترے ہیں تو اس کے بعد 2 ماہ تک درس اخلاق نہیں دیا. تو کسی نے جا کر سوال کیا کہ آپ اس 2 ماہ میں درس اخلاق کیوں نہیں دیا, کہ دوبارہ سے آپ 2 ماہ کے بعد دوبارہ سے آپ ممبر پر تشریف لائے ہیں اور درس اخلاق دینا شروع کیا. اتنے جوان آپ کو سننا چاہتے ہیں, اتنے حوزے کے طلاب آپ سے فیض یاب ہو رہے ہیں. امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب میں ممبر سے نیچے آیا 2 ماہ پہلے تو مجھے کسی نے کہا کہ آپ نے آج بہت خوبصورت درس اخلاق دیا ہے. تو کہتے ہیں ایک جملہ میرے نفس سے گزرا کہ واقعی درس تو اچھا تھا. یعنی یہ جملہ بھی کہ یہ اگر درس اخلاق بھی دینا ہے تو صرف اپنے نفس کی رضا کی خاطر نہیں, خدا وند عالم کی رضا کی خاطر 2 ماہ ریاضت کی تاکہ اس جملے کو اپنے نفس سے محو کروں کہ ممبر پہ آ کے جو کہوں اس کے اندر صرف خدا وند عالم کی رضا ہو. کیا آیا ہمارے پاس کوئی ایسا شخص آج موجود ہے کہ جو ممبر سے اترے اور اس کی کوئی خوش آمد کرے اور اس کے دل میں ذرا برابر بھی خوشی نہ آئے اور وہ صرف یہ کہے کہ جو کہا ہے وہ خداوند عالم کی رضا کے لیے کہا. اس طرح سے وہ نفوذ کرتے چلے گئے. یعنی ایک انسان کے جو خود مجسم ہو جائے اس, یعنی متخلق بھی اخلاق اللہ ہو جائے, تو یقیناً جب وہ کلام کرتا ہے تو دوسرے کے نفس پہ اثر کرتا ہے. ایک اور بڑا خوبصورت واقعہ جو نقل کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ ایک شخص آیا نجف اور بہت سارے کمبل لے کر آیا, اور کمبل آ کر کے حوضے کے جو طلاب ہیں ان کے درمیان اس کمبل کو تقسیم کر دیا جائے. امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کو دیا. امام خمینی نے وہ کمبل جب تقسیم کرنے شروع کیے, یعنی ان کی جو دفتر تھا ان کی طرف سے جب تقسیم ہونا شروع ہوا, تو ایک خادم ہے, اور یہ خود خادم واقعہ سنا رہا ہے, ایک خادم ہے وہ آیا امام خمینی کے پاس اور کہتا ہے کہ میں بھی آپ کا کب سے خادم ہوں, طلاب کا خادم ہوں, آپ لوگوں کا خدمت گزار ہوں, اگر ہو سکے تو اس کمبل میں سے ایک کمبل مجھے بھی دے دیجیے. امام خمینی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ جس دینے والا تھا اس نے کہا کہ یہ طلاب کے لیے ہے. دیکھیے کس طرح سے باقاعدہ قاطع رہتے ہیں, یعنی محکم رہتے ہیں اپنے اصولوں کے ساتھ. جب کہا کہ نہیں میں تمہیں نہیں دے سکتا, تو اس نے کہا کہ اگر ہو سکے. امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے حصے کا کمبل اس کو دے دیا. جب اس کو کمبل دے دیا تو کیا کہتا ہے کہ رات کو کمبل اوڑھ کے میں سو گیا اور میرے ذہن میں یہ آ رہا تھا کہ مجھے اپنا کمبل دے دیا ہے اور یقیناً ان نئے کمبلوں میں سے اپنے لیے کوئی نکال لیا ہوگا. تو کہتے ہیں رات کے ایک پہر میں کہ جب عموماً ان کے کمرے کی لائٹ نہیں جلتی تھی, تو میں نے دیکھا کہ لائٹ جل رہی ہے, تو ابھی نماز کا وقت بھی نہیں ہے, تہجد کا وقت نہیں ہے کہ وہ بیدار ہوئے ہوں, تو میں نے سوچا کہ جا کر دیکھتا ہوں. تو جا کے کیا دیکھا میں نے کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ اپنی ابا کو اوڑھے ہوئے سردی کی وجہ سے کانپ رہے ہیں. کہتے ہیں میں نے فوراً ان کے پاؤں کو پکڑا اور پاؤں کو پکڑ کے وہ کمبل واپس لا کے دیا کہ مجھے نہیں چاہیے. ایک ایسی شخصیت کہ جو ہمیں جہتی ہے, ایک ایسی شخصیت کہ جس کے پیچھے باقاعدہ روایات اہل بیت علیہ السلام موجود ہیں, جس کے پیچھے ایک اعتقاد موجود ہے, جو ایک ایسے امام کے انتظار میں ہے کہ جس نے اس کائنات میں آ کر عدل و انصاف کا رواج کرنا ہے, بپا کرنا ہے, رائج کرنا ہے. تو اگر ایک ایسی شخصیت ہے کہ جو خود انہی کے نام پر ایک انقلاب اسلامی کو قائم کرنا چاہ رہی ہے تو یقیناً انہی بنیادوں پر کرے گی, اور اس بنیاد کے لیے علمی اخلاقی طور پہ اس قدر مضبوط ہونا ضروری ہے کہ جیسے ہم لوگ ان کی اس مضبوطی کو دیکھتے ہیں کہ کیسی مضبوطی تھی کہ وہ گھر ہو, وہ کسی اور مقام پر ہوں, وہ کسی بھی جہت سے دیکھیں, ہم لوگوں کو امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کامل نظر آتی. اگر کوئی شاگرد ان کے پاس جا کے کوئی سوال کرتا ہے, یعنی خود ان کے شاگرد کے جو نجف میں ان کے پاس پڑھتے ہیں, وہ فرماتے ہیں کہ روزانہ مغربین کے بعد امام خمینی اپنی بیرونی میں جو صحن ان کے شار رسول پہ بھی جو جائیں بھی وہاں پر ان کے گھر کی جا کے زیارت کر کے آئیں, امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام ان شاء اللہ تعالیٰ خوش ہوں گے کہ ان کے ایک فرزند کے گھر کی زیارت کی ہے. تو ان کے باہر گھر کے باہر صحن ہے, شار رسول پر ہی ان کا گھر ہے, تو ان کے گھر کے باہر صحن ہے. تو کہتے ہیں کہ مغربین کے فوراً بعد وہ کھول دیتے تھے اور وہاں پر آ کے بیٹھ جاتے تھے, اور عجیب بات یہ ہے کہ آ کر کوئی ان سے کوئی علمی سوال کرتا تھا, وہ اس کو پہلے پوری طرح سے سنتے تھے. یہ تمام طلاب ان کے کہتے ہیں کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ امام خمینی کو اگر سوال سمجھ آ بھی گیا ہو تو سوال کاٹ دیں. پہلے پورا سوال مکمل ہونے دیتے تھے, پھر اطمینان کے ساتھ جواب دیتے تھے, اور اگر اس کے اوپر کوئی اشکال کرتا تھا اطمینان سے سنتے تھے. بعض اوقات خود آیت اللہ فاضل انکرانی فرما رہے ہیں, کہتے ہیں کہ جب آپس میں بعض اوقات طلاب آپس میں بھی بات کرتے تھے, یعنی بحث اس طرح سے شروع ہو جاتی تھی کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت باہر, اور وہ طلاب آپس میں بحث کرتے تھے, ایسا نہیں تھا کہ ان کو کاٹ دیں. ان کو کاٹنے کے بعد کہیں کہ نہیں جو میں کہہ رہا ہوں وہ درست ہے. چاہتے ہیں کہ ایسے شاگرد کی پرورش کریں کہ جو خود سے اس مقام تک محنت سے پہنچے, اور پہنچنے کے بعد اس دنیا کو یہ ثمرات وغیرہ سے آگاہ کرے, اور اس کے اندر ایک سب سے خوبصورت شاگرد کہ جو آج رہبریت کے منصب پر فائز ہے, خود رہبر معظم کی ذات آیت اللہ علیہ امام الخامنائی حفظہ اللہ, وہ خود امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں.
شخصیت کا
یعنی کس طرح سے ان کی شخصیت کے ہم لوگ اس ثمرات کو اس شخصیت کے اندر پوری طرح سے جلوہ گر ہوتے دیکھ سکتے ہیں کہ آج ان کی ویڈیوز بھی دیکھتے ہیں امام رہبر معظم کی, تو کس طرح سے اگر ان سے کوئی بات کر رہا ہے تو بات کاٹ نہیں رہے ہیں. یعنی ان تمام جہاد سے جب ایک شخصیت کامل ہو تو کس طرح نہ خداوند عالم اس کے سر کے اوپر وہ تاج ولایت کو رکھے تاکہ وہ پروردگار کے دین کے لیے کام کر سکے.
آپ کا بہت شکریہ. وقت میں گنجائش نہیں ہے, جی تو یہ چاہتا ہے کہ آپ بولتے رہیں اور ہم ان کی شخصیات کے مختلف پہلوؤں کو سنتے رہیں, لیکن ظاہر بات ہے وقت محدود ہے اور ہم اختتام کی طرف چلتے ہیں. سامعین محترم, جیسا کہ آپ نے دیکھا جو فقی معصومین علیہ السلام کی نہ صرف یہ کہ تعلیمات سے استفادہ کرتا ہے بلکہ ان کی شخصیت کی خوبیوں کو اپنی خوبیاں بناتا ہے, وہ فقی اتنی بڑی کامیابیاں ہمارے سامنے پیش کرتا ہے کہ جس پر آج سب لوگ ان کو داد تحسین دیتے ہیں. اور یہ صرف اور صرف علم الہی کے بعد دستخوان معصومین کے سامنے زانو تلمس طے کرنا ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ایسا فقی جو خود معصوم کے دستخوان سے فیض یاب ہوتا ہے, تو وہ خود جب تدریس کرتا ہے یا درس و تدریس کرتا ہے تو اس کے شاگردوں میں بھی یہی خوبیاں نظر آتی ہیں, جن میں سے ایک نمونہ ہم نے رہبر معظم آیت اللہ خامنائی کی صورت میں ایک نمونے کے طور پر پیش کیا. امید ہے کہ ایسی شخصیات سے ہم نہ صرف یہ کہ علمی استفادہ کرتے رہیں گے بلکہ ان کی شخصیات کے مختلف پہلوؤں کو جان کے صحیح رائے قائم کر سکیں گے. بعض اوقات نادانی میں غلط رائے قائم کی جاتی ہے جو کہ بعد میں پچھتاوے کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا. امید ہے امام خمینی کی برسی کی مناسبت سے یہ جو پیغام آپ تک پہنچا اس پر آپ نہ صرف یہ کہ عمل کریں گے بلکہ دوسروں تک بھی پہنچائیں گے. اجازت چاہتے ہیں, اللہ حافظ.